اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اذن محترم قران مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسے اصول کو بیان فرما رہا ہے جو ان کی شعوری زندگی پر محیط ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے قرآن کریم میں مختلف قسم کے احکامات موجود ہیں، کچھ احکامات زمانی ہیں کچھ احکامات مکانی ہیں۔ زمانی سے مراد کیا ہے؟ مثلا نماز فجر کا ایک وقت، ایک زمان، ایک ٹائم ہے، اس میں نماز فجر واجب ہے۔ نماز ظہر و عصر ایک خاص اوقات میں، ان خاص اوقات میں واجب ہے۔ نماز مغرب اور عشاء کا ایک خاص وقت ہے۔ اسی طریقے سے نماز عیدین کا، نماز جمعہ کا ایک خاص وقت ہے۔ لیکن کچھ جو ہیں وہ مکانی ہیں، مثلا جب آپ کسی مکان میں جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، کسی پلیس جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ احکامات ہیں، کچھ واجب ہے، کچھ مستحب ہے۔ مثلا آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا محرم ہونا ضروری ہے حج عمرے کے لیے۔ یا مثال کے طور پر زیارات کے اپنے اہداف اور مقاصد بیان کی گئے ہیں، ان کے مستحب آداب ہیں۔ کچھ جو ہیں ان سے ہٹ کر بھی احکامات ہیں، اور وہ احکامات در حقیقت یوں کہوں کہ اس طریقے سے ہیں کہ جب وہ مقدار پوری ہو جائے تو پھر جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے ادا کرنا۔ مثلا زکوٰۃ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے گوسفند ہو جاتے ہیں، اتنی گائے ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر اتنے آپ کے پاس شتر ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ پر ان کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اب وہ چاہے ایک سال میں ہو، دو سال میں ہو، جو بھی اس کی تفصیل ہے وہ لکھی گئی ہے۔ خمس ہے مثلا، اس کی ایک تاریخ مقرر ہے۔ کچھ احکامات زمانی ہیں، کچھ مکانی ہیں، اور کچھ جو ہیں جب ان کی تعداد پوری ہو جائے، حد نصاب تک پہنچائیں، لمٹ کراس کر لے، تو وہ واجب ہو جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ۔ لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جو خداوند عالم نے انسان کی شعوری زندگی کے لیے قرار دیں، یعنی پوری زندگی انسان نے در حقیقت ان کی اتباع کرنی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی سن بلوغ سے لے کر اور اپنی اختیاری زندگی تک، ارادی زندگی تک، ہوش آواز اور شعور تک جو آپ کے ساتھ ساتھ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ بھی ایک حکم الہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونا زندگی کے کسی خاص ٹائم میں، خاص پلیس میں اور خاص اوقات میں واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر زمانے میں انسان پر، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جائے۔ کیونکہ جب کلام مطلق ہوتا ہے، جب کلام میں کوئی قید نہیں ہوتی، کلام مقید نہیں ہوتا، تو پھر عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اس کا حکم بھی اسی طریقے سے لاگو ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ مثلاً میں قید لگا دیتا ہوں کہ مثلاً مجھے فلاں ساعت میں فلاں چیز مہیا کر دینا، مجھے دے دینا، یعنی مجھے فلاں ساعت میں، فلاں وقت میں وہ فلاں چیز چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مریض کو دوا چاہیے تو فلاں ساعت اور فلاں گھنٹے میں اس کو وہ چیز چاہیے، لیکن میں کہوں کہ مجھے دوا دے دینا، خب دوا کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، مشخص نہیں کیا ہے، ठीक है ना, तो ये जो है वो किसी भी वक्त दवा खाई जा सकती 24 घंटे में। उसी तरीके से खुदा कह रहा है कूनू मा सादकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ कब? वो जो सिन्न बुलूग से लेकर 20 साल तक, 40 साल तक, 60 साल तक, 80 साल तक, कब? जब मक्के में जाओ जब हो जाओ, जब मदीने जाओ जब हो जाओ, जब करबला और नजफ जाओ जब हो जाओ, जब मुहर्रम आए जब हो जाओ, जब रमज़ान आए जब हो जाओ, जब ईद क़ुरबान, ईद उल फितर, ईद गदीर आए जब हो जाओ। नहीं, मुतलक कलाम है, बग़ैर किसी क़ैद के कलाम है, आज़ाद कलाम है। तो इसका मतलब है कि इसका इतलाक़ जो है, इसकी जो जो इसकी इम्प्लीमेशन होगी वो दर हकीकत जो है वो पूरी ज़िंदगी पर होगी। बस इस बना पर इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, दो ऐसे हुक्म हैं कि जिनकी इताअत का हुक्म दिया गया है, और ये ज़िंदगी भर के लिए, यानी जब से इंसान सन बलूग में कदम रखता है उस वक्त से लेकर, क्योंकि कातिब तकदीर ने लिख दिया सन बलूग से लेकर के जब किरामन कातिबीन तुम्हारे आमाल को लिख रहे हैं, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मरने तक, यानी जब तक आप होश हवास में हैं, अपने होश में हैं, अपने इरादे से काम कर रहे हैं, उस वक्त तक ये आपने कूनू मअस्सादिकीन की भी इत्तबा करनी है, और इत्तक़ुल्लाह अल्लाह का तक्वा अख्तियार करना है, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करनी है। और फिर कूनू मअस्सादिकीन से मुराद जो है रवायात में हमें मिलता है, और शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने इस चीज़ को बयान किया है, कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी दर हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ हो जाओ। अब यहाँ पे एक कलाम है शिया सुन्नी के दरमियान कि आले मोहम्मद से क्या मुराद है। कुछ लोग इसको हसबी करार देते हैं, कुछ लोग नसबी करार देते हैं, कुछ लोग करीबी कराबतदारों को करार देते हैं, अज़ा करबा को। लेकिन जो कुछ भी मुस्तनद रवायात से हमें सामने आता है और नतीजा हासिल होता है वो है पंजतन पाक, और फिर उनके ज़ेल में बकिया आइम तहरीन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुल्ब नस्ल से हैं, ये आले मोहम्मद हैं, वला बस वला गैर, इनके अलावा कोई और आले मोहम्मद में शामिल नहीं है। यानी कुल 13 मासूमीन आले मोहम्मद में शामिल हैं, और रसूलल्लाह चूँकि मोहम्मद हैं, आले मोहम्मद ही 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने हमें इनकी इत्तबा का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने हमें इनकी पैरवी का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हमें इनके साथ होने का हुक्म दिया है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कूनू मअस्सादिकीन, मअस्सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों के साथ होना ज़ाहरी तौर पर उनके साथ खड़ा होना नहीं है। ज़ाहिर सच्चों के साथ हो जाना दरहकीकत ऐसा नहीं है कि मैं जाके मसलन फोटो खिंचवा लूँ, हरम चला जाऊँ तो मैं तस्वीर खिंचवा लूँ और मैं कहूँ जनाब मैं सच्चों के साथ हो गया। नहीं, मुराद ये है कि मैं सच्चों की तरबियत के ज़ेर साया आ जाऊँ ताकि मैं अपनी तरबियत कर सकूँ। क्यों? मुराद क्या है? मुराद तरबियत करना। और इस ज़माने ग़ैबत कुबरा में दर हकीकत ये तरबियत मुराद है, तरबियत इनफरादी, तरबियत इज्तिमाई, रूहानी, सियासी, इज्तिमाई, हर लिहाज से तरबियत मुराद है कि हमें अपने आप को तैयार करना है इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए। बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये वो चीज़ है जिसकी तरफ हमें मुतवज्जह रहना चाहिए। और इस्लाम के बाकी अहकामात जो कुरान सुन्नत और सीरत और सुन्नत मासूमीन अलैहिस्सलाम में बयान किए गए हैं, उनका मकसद भी यही है कि इंसान की तरबियत की जाए। ये वो मुकदमा था कि जो मैं गुफ्तगू के आगाज़ में करना चाह रहा था। जब हम कूनू मअस्सादिकीन की मंजिल पर आते हैं तो फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर दो ख़ास और अहकाम हमें दिए गए हैं, इनकी मारिफत, इनकी नुसरत और इनकी विलायत को कबूल करना है। मारिफत से पहले इल्म है, इल्म मारिफत लेके आएगी, मोहब्बत लेके आएगी और नुसरत लेके आएगी। यानी विलायत में हमें मारिफत हासिल करनी है, पहचान हासिल करनी है, उसके बाद हमें इनसे मोहब्बत करनी है, यानी जिसको कुरान ने आलातर अंदाज में कहा है, बालातर अंदाज में कहा है, वसीतर माने में कहा है, कुल असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता, मवद्दत कहा है, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। और फिर जो है हमें नुसरत करनी है। और फिर इन तीन ज़ेली अहकामात के साथ, यानी मारिफत, मोहब्बत और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ नुसरत और मदद, इमाम मासूम की जो भी इमाम है 13 معصومین کے علاوہ 14 معصوم جو ہمارے زمانے میں ہیں، ہم جس کے پیروکار ہیں، در ہم جس کے ساتھ بلائے جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو پھر جو ہے اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی اطاعت ہم پہ فرض ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کو روایات میں در حقیقت بہت شدت کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ ہے تولا و تبرا. توجہ رکھیے گا، تولا یعنی ولایت کو قبول کرنا ہے، نظام ولایت کو قبول کرنا ہے، ان کے نظام امامت کو قبول کرنا ہے، نظام وصایت کو قبول کرنا ہے کہ یہ وصی ہیں، یہ جانشین ہیں، یہ نائب ہیں، یہ نائب براق ہیں، یہ ہادیان رحمت ہیں، یہ من جانب اللہ ہیں، یہ معصوم عن اللہ ہیں، جو ہے اب ان کے ساتھ جن کی ان کے نظام کو قبول کرنا ہے. توجہ کہ نظام امامت کو قبول کرنا، نظام امامت یعنی صرف نماز میں نہیں ہے، صرف روزے میں نہیں ہے، پوری زندگی پر محیط ہے نظام امامت. توجہ رکھے گا، پوری زندگی بھی، یعنی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں باپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک ایسی عورت کا انتخاب کرو جو محب اہل بیت ہو، دیندار ہو، دین شناس ہو، با اخلاق ہو، پڑھی لکھی ہو، حسب نسب رکھنے والی ہو، شریف ذاتی ہو، تاکہ تمہاری نسل جو چلے وہ محب اہل بیت کے عنوان سے چلے. خب یہ ہے نظام ولایت، اس کو قبول کرنا ہے، میں اس سے زیادہ اس میں وارد نہیں ہوں گا. تولا یعنی نظام ولایت کو قبول کرنا ہے، نظام ولایت یعنی اہل بیت سے دوستی اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے دوستی. یاد رکھیے گا، اہل بیت سے دوستی اور اہل بیت سے چاہنے والوں سے دوستی، اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت، اہل بیت کا دفاع اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا دفاع، اہل بیت کی حمایت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی مطیع اور فرما بردار شیعوں کی حمایت. تو یہ ہے تولا. تولا در حقیقت اس حالت ولایت کو اختیار کرنا ہے کہ میں اپنے جسم، اپنی روح، اپنی فکر، اپنے انداز سوچ، انداز بیان، انداز غور و فکر اور اپنے نظریے اور اپنی آئیڈیالوجی کو اس طرح ڈھال لوں کہ جیسے محمد علی محمد چاہتے ہیں. یہ ہے تولا. جیسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کبر، تکبر، ایک ہے تکبیر. تکبیر کیا ہے؟ کسی کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر، یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، این یوسف، کہ اس کی صفت اور اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی انسان اس کی تعریف نہیں کر سکتا، کوئی بھی موجود اس کی تعریف نہیں کر سکتا. یہ ہے تکبیر، کسی کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. توجہ رکھیے گا، تکبر تفعل کے وزن پر ہے، یعنی در حقیقت انسان کہے کہ جناب میں خود بڑا ہوں، یعنی وہ بڑائی جو اللہ سے مخصوص ہے اس کو اپنے لیے سمجھ لوں کہ جناب میں سب سے بڑا ہوں، سب میرے سامنے حقیر اور ذلیل و پست ہی جو پوچھ ہیں. یہ تکبر جو ہے وہ تولا کے وزن پر ہے. تولا تولوی تھا، یہ تولا ہو گیا. تولا یعنی اس حالت ولایت کو، نظام ولایت کو قبول کرنا ہے اور اپنی پوری زندگی کو سمونا ہے، ولایت کے قالب میں ڈھالنا ہے، ولایت کے نقش قدم پہ چلنا ہے. یہ ہے تولا، یعنی اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں، محبوں، شیعوں سے دوستی، محبت کے دار، حمایت اور دفاع. توجہ رکھیے گا، وہ تبرا دوسرا حکم ہے. وہ دوسرا حکم کیا ہے؟ یعنی براءت کا اظہار کرو. براء یعنی بری الذمہ ہونا، جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی میرا ذمہ، میری ذمہ داری نہیں ہے، میں آپ سے بری ہوں، میں آپ کی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوں. بری الذمہ، تبرا کیا ہے؟ براءت اختیار کرنا ہے، یعنی دوری اختیار کرنا ہے، عملاً، فکراً اور قلباً. توجہ رکھیے گا، یعنی میں قلب سے کسی کے عمل سے بری الذمہ ہوں، جناب میں اس فعل کو، اس ایکشن کو نہیں تسلیم کرتا، دل سے، زبان سے بولتا ہوں اور عمل سے ثابت کرتا ہوں. بس میرا عمل در حقیقت تبرا کی حقیقت کو بتائے گا کہ میرا اور اہل بیت کا دشمن، اور اہل بیت کے شیعوں کا دشمن جو کام کر رہا ہے، انا بری امن ہو، میں اس سے بری ہوں، انا اتبر ہو، میں براءت کا اظہار کرتا ہوں. توجہ رکھیے گا، بس براءت کیا ہے؟ عملی طور پہ ثابت ہے، قلب میں ہوگا ٹھیک ہے، زبان پہ ہوگا بہت اچھا ہے، لیکن اصلی اس کی جائے گا، اس کا اصلی مقام کیا؟ عمل ہے. جیسے تولا دل میں ہے، زبان پر ہے اور پھر عمل میں ہے، تولا و تبرک حقیقی مقام، مقام عمل میں سامنے آتا ہے کہ جہاں پر ہم اہل بیت علیہ السلام سے اس معرفت، محبت اور در حقیقت آپ کی خدمت اطاعت و نصرت کے ساتھ ساتھ کیا ہے ان سے تولا و تبرع اختیار، ان کی نظام تولا کو اور نظام تبرع کو اختیار کرتے ہیں. نظام تولا یعنی ولایت کے تحت آ جانا، اور اہل بیت اور ان کے دوستوں اور چاہنے والوں، محبوں، شیعوں، مخلصوں کے ساتھ اپنی دوستی کا، اپنی حمایت کا، اپنے دفاع کا، اپنی ہیلپ کا اور اپنی مساعدت کا اعلان کرنا ہے. تبرع نظام تبرع کو قبول کرنا ہے، یعنی میں پوری زندگی اختیار میں سن بلوغ سے لے کر، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اختیاری موت تک، یعنی جب تک میں زندہ ہوں، اختیار میرے ہاتھ و پیر میرے اختیار میں ہیں، شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے، میں بصیر ہوں، میں فہیم ہوں، اس وقت تک میں تبرع کے نظام کو قبول کرتا ہوں قلباً لساناً و عملاً. یہ ہے تولا و تبرع، توجہ رکھیے گا. بس تولا و تبرع کی حقیقت ان مقام عمل میں سامنے آتی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معرفت، محبت، اطاعت اور ولایت، اس ولایت کو تسلیم کرنا ہے. یہ ہے یہ تولا و تبرع در حقیقت مختلف انداز سے ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے. انی سلم لمن سالمکم، میں کیا ہے، انی سلم، میں در حقیقت اس کے ساتھ اچھا ہوں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے، جو آپ کا خیر خواہ ہے میں اس کا خیر خواہ ہوں، جو آپ کا چاہنے والا ہے میں اس کا خادم ہوں. وہ حرب لمن حاربکم، مگر جو آپ سے جنگ کرے، جو آپ کے مد مقابل آئے، جو آپ کو در حقیقت امام برحق تسلیم نہ کرے، ٹھیک ہے، ایک وقت آتا انسان برحق تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کا وہ اختیار ہے، اس کو وہ جو بھی چاہے عقیدہ اختیار کرے، ٹھیک ہے. ابھی اس میں ڈیبیٹ ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ وہ آزاد ہے تو کس طرح ہو، کتنا آزاد ہے، اس میں میں وارد ہونا نہیں چاہتا. لیکن اگر وہ آ کر در حقیقت جو ہے وہ مد مقابل آ جائے، صف آرا ہو جائے، رکاوٹ بن جائے امام اور امامت کے راہ میں، ولایت اور ولایت کے راہ میں، تو اب جو ہے معاملہ کچھ اور ہے. دل میں تھا کچھ اور ہے، زبان تک تھا مثلا اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. اب اگر جو آ گیا من جحدکم کافر، جو آپ سے جنگ کرے، جو آپ کے مد مقابل آئے، جو آپ کے نظام کو روکے، جو آپ کی بات کو عوام تک پہنچنے سے روکے، وہ کیا ہے، من جحدکم کافر، وہ کفر اختیار کرنے والا، وہ انکار ہے نظام ولایت کا، انما یرید اللہ لیذبہ کا انکار کرنے والا ہے، آتِ ذی القربیٰ حقہ کا انکار کرنے والا ہے، کونوا مع الصادقین کا انکار کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر آیت ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کا انکار کرنے والا ہے. اور پھر اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم، کیا کہا کہ وہ حزب اللہ ہے، توجہ رکھیے گا. اللہ ومن یتول اللہ، ایک اللہ و رسولہ، دو والذین آمنوا، وہی صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان تین کے ساتھ تولا اختیار کرو گے تو تم حزب اللہ میں، اللہ کے گروہ میں، اللہ کی جماعت میں، اللہ کی پارٹی میں ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا میری جماعت، میرا حزب اور میری پارٹی جو ہے، میرا گروہ جو ہے، وہ کیا ہے، الہی ہے. الہی یعنی حزب الہی ہے، جس میں رسول بھی ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں نبی بھی ہے، جس میں علی بھی ہے. بس یہاں سے اور واضح ہو گیا کہ تولا و تبرع یعنی عملاً سامنے آئے گا. بس ہمیں یہ حکم دیا گیا. اچھا، یہ تولا و تبرع جو ہے در حقیقت انسان کی فطرت میں شامل ہے. قرآن کریم میں اس کو کسی اور انداز سے بیان کیا، تولا و تبرع کے عنوان و تعبیر کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، خوب کن لوگوں پر، کہ جن پہ تیری نعمتیں اتری ہیں، یہ تولا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں خدا، جن پہ تیری انبیاء شہداء صدیقین صالحین، جن پہ تیری نعمتیں اتری ہیں. اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پہ تیرا غضب اترا، جو گمراہ ہو گئے، جو ڈسٹریکٹ ہو گئے، جو منحرف ہو گئے، میں ان سے بری الذمہ ہوں، اے خدا میں ان کا راستہ نہیں چاہتا. معاکم معاکم لا مع غیرکم، زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معاکم معاکم، بس فقط فقط آپ کے ساتھ ہوں. توجہ رکھیے گا، یہ معاکم معاکم لا مع غیرکم، یہ وہی ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ساتھ کیسے ہے، اب اس میں بہت ڈیبیٹ ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. کونوا مع الصادقین، مع یعنی وتھ یعنی ساتھ ہو جاؤ، توجہ رکھیے، ان اللہ مع الصابرین، توجہ رکھیے گا، یہ سب مع ہے یعنی اللہ کے ساتھ ہونا ہے. معکم معکم لا مع غیرکم فقط فقط بس بس صرف اور صرف میں آپ کے ساتھ ہوں، لا مع غیرکم آپ کے علاوہ جو بھی ہو، جو بھی عزم، جو بھی نظریہ، جو بھی آئیڈیولوجی ہو، میں اس کو تسلیم کرنے والا نہیں. اور یہ تولا و تبرع یعنی اپنی ذات سے متعلق کسی بھی اچھی چیز کو قبول کرنا، اپنی ذات کو نقصان پہنچانے الباس سے بری الذمہ ہونا یا اس کو دور کرنا، یہ فطرت میں شامل ہے. انسانوں کی فطرت میں شامل ہے، جانوروں کی فطرت میں شامل ہے، پودوں کی فطرت میں شامل ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائے، کسی کی سرنوشت میں، کسی کی جو ہے اس کی فطرت میں قرار دیا ہے کہ انسان من پسند چیز کو قبول کرتا ہے. جناب یہ میرے لیے اچھی میں سے قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے نقصان دہ میں سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا. لہذا تولا کیا ہے؟ یعنی وہ چیز یا وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر فرمائی ہے، میں اسے دوست رکھتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں، آئی لائک دیٹ، میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے محبوبیت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، نگاہ حب رکھتا ہوں اس کے بارے میں، نگاہ پسندیدہ رکھتا ہوں، کیونکہ میرے ایمان کے لیے ضروری ہے یہ ولایت اور یہ محبت اور یہ ولایت اور تولا. اسی طرح تبرع یعنی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے ایمان کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے آخرت کے لیے، میرے عقیدے کے لیے، میری قبر و قیامت کے لیے، میری کل کائنات، میری کل ہستی کو زندگی کے لیے. بس اس بنا پر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تبرع کیا ہے، یعنی میں جس سے بری و ذمہ ہوں میں اس کو نہیں پسند کرتا، کیونکہ خدا میرے لیے نہیں پسند کرتا. ایک مومن کیا ہے کہ اس کا سکوت، اس کا کلام، اس کا قیام، اس کا رزم، اس کی بزم، اس کا سفر، اس کا حجر، جو کچھ بھی ہے، اخذ و ترک جو کچھ بھی ہے، وہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. مومن کون ہے؟ خدا کے لیے بولتا ہے، خدا کے لیے چپ ہوتا ہے، خدا کے لیے قیام کرتا ہے، خدا کے لیے صلح کرتا ہے، خدا کے لیے بیٹھتا ہے، خدا کے لیے اٹھتا ہے، خدا کے لیے جنگ کرتا ہے، خدا کے لیے خاموش رہتا ہے، جو کچھ بھی خدا کے لیے. تو بس خدا نے چاہا ہے کہ میں تولا اختیار کروں اور تبرع کروں اللہ کے دشمنوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے، اور آپ کی خدمت میں دوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے، اور توجہ رکھیے گا، اور آئے گا شیعوں کے دشمنوں سے، محبوں کے دشمن. تولا و تبرع کا معنی یہ، اہل بیت سے دوستی اور ان کے چاہنے والوں سے دوستی، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری کا اعلان، اور اہل بیت کے شیعوں کے دشمنوں سے بیزاری و نفرت کا اعلان وسیع تر معنی میں. یہ تولا و تبرع جو ہے یہ در حقیقت مختلف انداز سے ہمیں انبیاء کی سیرت میں نظر آتا ہے. اب دعوان وقت میں گنجائش نہیں کہ میں انبیاء کی سیرت تولا و تبرع کو آپ کے سامنے پیش کروں، کوئی انڈیکیشن میرے پاس نہیں آ رہا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ میری آواز میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہے، تو اللہ ظاہر میں یہی سمجھوں گا کہ میری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انبیاء کی سیرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، جانور کی سرشت اور ان کے اندر رکھی گئی ہے. فی زمانہ اسلام کی حقانیت کے پیش نظر، جب اسلام در حقیقت طلوع کرتا ہے اور 14ویں صدی میں پہنچتا ہے، اور آج 1445 صدی ہے، آج سے 40-45 سال قبل، یعنی جب 1400 صدیاں گزر گئی تھیں پوری، تو اسلامی انقلاب جو ہے وہ رونما ہوا، جس کو حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ظہور صغری کا آغاز ہے. توجہ رکھیے گا، اس میں میرا کلام موجود ہے یوٹیوب پر، میرے چینل پر، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ظہور صغری کا آغاز ہو گیا ہے، میں اس میں فی الحال یہاں پر وارد ہونا نہیں چاہتا. اور اچھا، جو ظہور صغری کا آغاز ہے، کیونکہ ظہور کبری اچانک نہیں ہوگا، گریجولی ہوگا. جس طرح غیبت صغری تھی، پھر آہستہ آہستہ غیبت کبری آئی ہے، گریجولی 4 نائب خاص آئے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر 4 نائبوں کے بعد غیبت کبری شروع. اسی طرح غیبت صغری کے بعد جو ہے غیبت کبری آئی، اور اب ظہور صغری کا آغاز ہوا ہے. دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ میرے امام کی آمد کی دلیل ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آہستہ آہستہ ظہور کبری ہوگا، کہ جب امام ہمارے سامنے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. دشمن اسلام کی حقانیت سے مار کھایا اور ذلیل و رسوا ہوا، حدیم و شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی تمام منصوبہ بندی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اس پر پانی پھر گیا. اب یہاں سے جو ہے انہوں نے شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھایا، روایات کا مسئلہ اٹھایا، شیعوں کے درمیان سے کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اختلافی باتوں کو، علمی اور اعتقادی اختلافی مسائل کو بھونڈے انداز سے، بدترین شکل میں اور چبھنے والے انداز سے بیان کریں۔ دیکھیں، شیعہ سنی کے درمیان جو ہے عقائدی اختلافات موجود ہیں، فقہی اختلافات موجود ہیں، اس کے علاوہ مشترکات بھی ہیں، مشترکات زیادہ ہیں، اختلافات کم ہیں، لیکن بہت بنیادی نوعیت کے ہیں۔ توجہ رکھیے کہ امامت کا مسئلہ انہی میں سے، ولایت کا مسئلہ انہی میں سے ہے، اہل بیت کو جانشین رسول ماننا، مولا کائنات کو بلا فصل ماننا رسول اللہ کے بعد، خلافت راشدہ سے ہٹ کر، یہ بنیادی مسائل میں سے، معصوم ماننا، امام کی حجت کو ماننا، امام اپنے زمانے میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس شریعت کو قبض و بست کرنے اور پھیلانے اور تشریح کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، توجہ رکھے گا۔ تو یہ بنیادی ہیں، لیکن چند ہیں لیکن بنیادی ہیں، بنیادی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دشمن نے کہا کہ ان بنیادی اختلافات کو اس طریقے سے بھونڈے انداز سے ممبر سے بیان کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے والوں کو چبھے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے کچھ ایسے افراد جن کو ٹاسک دیا گیا، جن کو سمجھا پڑھا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان اختلافی مسائل کو اٹھائیں، تاریخ میں یہ سلسلے ہوتے رہے ہیں، مناظرے ہوتے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنے بھونڈے انداز سے ان 40-45 سالوں میں ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تبرہ کا معنی اور تولہ کا معنی جو ہے وہ ختم ہو گیا، حقیقت جو ہے وہ فنا ہو گئی، عیاں جو ہونی چاہیے تھی وہ آشکار نہ ہو سکی۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، یعنی تولہ کیا ہو گئی، نعرہ ولایت ہو گئی، برحق نعرہ ہے نعرہ ولایت علی ولی اللہ، لیکن کیا ہے، نظام تولہ جو ہے سمٹ کر نعرہ ولایت میں آ گیا، یا عقیقی انگوٹھی میں آ گیا، یا بندے میں آ گیا، یا مختلف چیزوں میں آ گیا، سمبولک چیزوں میں آ گیا۔ خوب، تبرہ بھی اسی طریقے سے جو نظام تھا در حقیقت اہل بیت سے قرب کا۔ اچھا، یہ بات ہے کہ جہاں تولّا ہمیں خدا اور رسول اہل بیت سے قریب کر رہا ہے، قرب کی منزلیں طے کرواتا ہے، تبرہ بھی بالکل ویسے ہی ہمیں قرب خدا، قرب رسول، قرب اہل بیت کی منزلیں طے کرواتا ہے۔ انہیں ایسا نہیں کہ تولہ صرف کرائے گا، صرف محفل میلاد ہمیں خدا کے قریب کرے گا، اہل بیت سے قریب کرے گا، مجلس ادا نہیں کرے گی۔ جو کام محفل میلاد کا ہے وہی کام مجلس ادا کا ہے، قرب خدا، قرب رسول، قرب اہل بیت، گناہوں سے پاکیزگی، جنت کی طرف سفر، جہنم سے دوری، یہ ہے تولہ، تبرہ بھی یہی ہے۔ تو تولہ جو ہے وہ نعرہ ولایت میں سمٹ گیا آ گیا، اور تبرہ بھی در حقیقت جو ہے وہ بعض مغرض افراد کی وجہ سے، پڑھے لکھے افراد جن کو باقاعدہ یوں کہوں کہ ایجنٹ بنایا گیا، بھیجا گیا، پڑھایا گیا، لکھایا گیا، سمجھایا گیا دشمن نے کہ آپ نے جو ہے وہ ان تمام کاموں کو اس طریقے سے بیان کرنا ہے کہ اختلافات سامنے آئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے کچھ تو کچھ طور کے بازار گرم کیا گیا، لشکر جنگ ویر سپاہی صحابہ، یہ 1990 کی دہائی میں آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی مسائل پیش آتے رہے ہیں، 1984 میں، 1983 میں کراچی میں ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آتا ہے، اس کے علاوہ مختلف یوں کہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختلف شہروں میں واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن در حقیقت جو چیز اہم ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس طریقے سے بھونڈے انداز سے کبھی بھی نہیں رہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ لہذا یہ ٹاسک دیا گیا، اب یہ ٹاسک، اب چونکہ آپ نے دیکھا فقہ مجتہدین کے فتویٰ اور اہل حق کی استقامت کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو افراد سے ایکسپوز ہو گئے، اس میں پھر بعد میں مولوی بھی لائے گئے، ملا بھی لائے گئے، امامہ پوش لائے گئے، نام نہاد جعلی، حجت الاسلام مولانا لائے گئے، علامہ لائے گئے، آیت اللہ لائے گئے، مجتہدین جعلی بنائے گئے۔ آپ کی خدمت درج کروں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عراق میں سرخی نام کا ایک بدبخت شخص ہے جو در حقیقت جو ہے وہ خلفاء کی مثلا کھلے عام حمایت کر رہا ہے، یا مثال کے طور پر امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، یا امامت سے متصل ہونے کا اور ان کا نائب ہونے کا اور ان کا دروازہ ہونے کا، ان کا سفیر اور پی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ اس قسم کے جو مسائل تھے وہ ہمارے یہاں ہوتے رہے ہیں۔ میں اپنے مطلب کی طرف آ رہا ہوں، یہ سب مقدماتی گفت۔ تولہ تبرہ جو ہے سمٹ کر جو حقیقی حیات دہندہ تھا، نجات دہندہ تھا یہ تعلیمات، در حقیقت یہ کیا ہوا، یہ سمٹ کر نعروں میں آ گئیں، اور تبرہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے چند افراد اہل سنت کے ان کے افراد کو بہت ہی بھونڈے انداز سے جو ہے ان کے افعال و کردار پر جو ہے انگلی اٹھانے اور کیچڑ اچھالنے اور ان کو ایک ایسے انداز سے پیش کرنے کے ساتھ جو ہے یہ تمام مسائل سامنے آ گئے۔ اب پاکستان میں جو ہے وہ 1990 کی دہائی میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس زمانے میں جو تکفیری طاقتیں تھیں جن کا کام ہی یہی تھا، ان تکفیری طاقتوں کو ان شیعہ کافر اور مسلمان کافر مسلمان کافر کرنے والوں کو در حقیقت بنایا ہی اس لیے گیا تھا، بھیجا ہی اس لیے گیا تھا، ان کو پلانٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ عالمی سیاست میں پاکستان کے تشیع کا راستہ روکیں۔ وہ تشیع جو پوری عالمی سطح پر اسلامی انقلاب ایران کے بعد ایک فرنٹ لائن پر اپنا رول پلے کر رہی تھی، دنیا بھر کی طاقتیں اور پھر عرب اسپرنگ، عرب بہار، یوں کہوں کہ اسلامی بیداری کی لہر آئی، اس میں پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا۔ یعنی یہ جو مسائل پیش آئے، یہ عرب اسپرنگ تو ابھی 10-12 سال کی بات ہے، پاکستان کو اس طریقے سے پیچھے دھکیلا گیا کیونکہ یہاں ولولہ تھا، اسپرٹ تھی، یہاں پہ لگن تھی، یہاں پہ تڑپ تھی، یہاں پہ فہم تھا، یہاں پہ شعور تھا، یہ شیعہ سنی ساتھ تھے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ ضیاء الحق اینڈ کمپنی یا عامر، فوجی عامر آتا ہے اور درحقیقت نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا ہے، 90 دن کا کہ 10 سال کے قریب حکومت کرتا ہے، نظام مصطفیٰ کا بدترین خوبصورت ترین نعرہ اور بدترین حکومت اس نے کی، اور اس نے آ کر جو ہے وہ وہابیت کی کاشتکاری کی ہے، وہابی نظریات کی فورسز میں، ایجنسیز میں، حکومتی اور ریاستی اداروں میں، توجہ رکھیے گا، جس کی وجہ سے گزشتہ ان 30-35 سالوں میں ہم بدترین دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ لسانی طور پر جتے بنائے، گروہ بنائے، لسانی جماعتیں بنائیں، انہوں نے حصے بخروں میں تقسیم کیا ہے، اور پھر یہ انہی کے در پردہ افراد تھے جنہوں نے بعد میں شریعت بل اور اسی قسم کے بل پیش کیے۔ یہ وہ تکفیری طاقتیں تھیں جن کا کام ہی یہی تھا کہ فرقہ واریت میں الجھا کر پاکستانی تشیع کی توجہ کو اسلامی انقلاب سے اور اسلامی انقلاب کے بعد پوری سطح پر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جو کام کرنے کی اسپرٹ موجود تھی، وہاں سے پاکستانی تشیع کی توجہ کو ہٹا کر ان کو فرقہ واریت میں الجھا دیا جائے۔ ایک طرف اندر سے ہمارے درمیان سے مولوی ملا شاعر ذاکر اور امامہ پوش بعض اوقات اور نام نہاد مجتہدین اور جعلی اور یوں کہوں کہ ڈھکوسلے بعض جو ہے وہ فقہا کے نام سے جو ہے وہ افراد لائے گئے، دوسری طرف سے جو ہے یہ سارا سلسلہ کیا گیا، ادھر سے بھی یہ سارا سلسلہ ہوا، اور پھر یہ کشت و کشتار شروع ہوا، شہادتیں شروع ہوئیں افراد کی، علماء کی، ذاکرین کی، بہت سے افراد اس میں شہید ہوئے، بہت سے افراد جو ہیں اس میں لقمہ اجل بنے، دونوں طرف کا بڑا نقصان ہوا ہے، زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے، اس میں دھماکے کیے گئے، قتل غارت کی گئی مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں، اور پھر جب یہ آپس سے باہر ہو گئے تو پھر انہوں نے اسکولوں کو، مدرسوں کو، درگاہوں کو، مزاروں کو اور پبلک پلیسز کو نشانہ بنانے کے، فوجی اداروں کو، جی ایچ کیو، آپ کے ایئرپورٹ، آپ کے ایئر بیس، ان سب کو نشانہ بنانا شروع کیا، تو یہ کھل کے سامنے آ گئے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ حقائق تھے جن کو جاننا ضروری تھا کہ وہ جو تولیٰ و تبرہ ہماری نجات اور حیات کے لیے تھا، اس کو کس طرح ایک مختصر کر کے اس کی افادیت، اس کے فلسفے کو بھلا کر ایک نعروں میں اور ایک گالی کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت جو بل پیش کیا گیا ہے، یہ بل جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نیا بل نہیں ہے، یہ انہی تکفیری طاقتوں کا پیش کردہ بل ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ بل ہے کہ جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں صرف سزا جو ہے وہ زیادہ کی گئی ہے، انہیں 3 سال سے 10 سال اور عمر قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں الزام ہو یا انسان مجرم ہو یا ملزم، دونوں صورتوں میں جو ہے نا اس پر سزا ہوگی، ایف آئی آر کٹے گی اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد اس کو سزا ہو جائے گی۔ اب 1 سال تک جو ہے وہ آپ بھگتتے رہیے، یعنی 1 سال تک لیے انہوں نے سڑا دیا آپ کو۔ اس بل کو جب لایا گیا تو اس کے بل کا نعرہ بڑا خوبصورت تھا، تو اس بل میں جو ہے وہ بہت زیادہ ابہام موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے کہا توہین صحابہ، خب صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کے فضائل، جن کے کمالات، جن کے مناقب شیعہ سنی کتب میں بھرے پڑے ہیں. اگر آج اہل سنت کے مختلف افراد، انٹلیکچوئلس، غامدی صاحب، انجینئر مرزا، حنیف قریشی صاحب، آپ کی خدمت میں کروں، اسی طرح اور بھی افراد ہیں، میں ابھی آپ کو نام بتاتا ہوں، یہ وہ افراد ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی آپ کے سامنے نام پیش کرتا ہوں، یہ وہ افراد ہیں جو جن کے در حقیقت یہاں پر بیانات موجود ہیں آپ کی خدمت. صداق علی فریدی صاحب جی، مفتی فضل حمدرد صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے حقائق کو، اہل بیت کو بیان کیا، اپنی کتابوں سے بیان کیا ہے. اہل بیت کے فضائل مناقب شیعہ سنی کتاب موجود ہیں. اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، اے خدا محمد اور ان کے آل پر ویسے درود بھیج، کما صلیت جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پہ بھیجا. تو جب آپ درود بھیج رہے ہیں ابراہیم اور ان کی آل پر نماز میں، یہ اہل سنت کا درود ہے، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، تو وہاں تو آل کے ساتھ اصحاب کا تذکرہ نہیں، تو پھر آل کے ساتھ اصحاب کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو پہلی فوقیت جو ہے وہ آل کو حاصل ہے، اصحاب کو حاصل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اس میں بھی مناقشہ ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مثلا کچھ افراد ہیں جو لا علم ہیں، ابتسام الہی ظہیر اور اسی جیسے دوسرے افراد، یہ عرب دنیا میں آپ چلے جائیں، بے وقوف ترین افراد، یعنی عقل سے پیدل افراد جو ہیں، وہ آیت تطہیر کی جب بات کرتے ہیں تو وہ سب کو شامل کر، یعنی ان کو مذکر اور مؤنث کے صیغوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ مخاطب کا صیغہ جو ہے خاص خواتین کا جو ہے وہ کہیں اور استعمال ہوا ہے اسی آیت میں، اور اہل بیت کے لیے جسے مرد اور عورت شامل ہیں، یعنی مولائے کائنات بھی ہیں، امام علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، جناب زہرہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی، ان کے لیے کوئی اور صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، اتنی ان کو فہم و شعور نہیں ہے. بہرحال تو اب جو ہے وہ آل میں مسئلہ کھڑا کیا گیا، جس طرح من کنت مولاہ فہد علی مولا میں مولا کا مسئلہ میں جو ہے وہ اختلاف کیا گیا کہ اختلافات میں الجھایا جائے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور بھی روایات اور آیات ہیں کہ جن کے معنی میں تحریف کی گئی اور ان کو بگاڑا گیا. تو یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی در حقیقت جو ہے وہ اہمیت واضح ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں امام شافعی آپ کے کہہ رہے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اہل بیت آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آپ پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے. یعنی اصحاب کا کہیں تذکرہ نہیں، اصحاب کا اپنا مقام ہے. اصحاب تو کیا ہیں؟ اصحاب تو کہتے ہیں جب ولایت کا اعلان ہوا ہے غدیر خم میں تو حضرت عمر کہہ رہے بخن بخن یا علی اثبات مولا یا مولا کل مومن مومنہ، خلیفہ کہہ رہے ہیں آپ کے مسلمانوں کے کہ اے علی مبارک کو آپ میرے اور تمام جو ہے وہ کس کے تمام مومن مومنات کے مولا ہو گئے، سرپرست ہو گئے، آقا ہو گئے. وہاں پر بھی جناب عمر اور دوسرے جو صحابہ تھے وہ سب مبارکباد اس بات پہ مبارکباد ہی دے رہے تھے کہ علی جو ہے وہ دوست ہو گئے. وہ دوست تو پہلے سے تھے. اصحاب کا تو طریقہ یہ تھا کہ علی کے ذکر سے منافق و مومن کو پہچانا کرتے تھے. اذ کنا نعرف المنافقین بذکر علی ابن ابی طالب، منافق کا امتحان، مومن کا امتحان در ذکر علی سے ہوتا تھا. تو علی کی محبت، علی کی خوشنودی، علی کی دوستی، علی کی حب ان کے دل میں موجود تھی. لہذا خلیفہ کا یہ کہنا کہ اصبحت مولا یا مولا کل مومن مومنا، خوب اب اس کو بعد میں جو ہے نا مولا کا معنی تبدیل کیا گیا. بہر تو خود اس میں مناقشہ ہے کہ پہلے آپ کو اصحاب کے بجائے اہل بیت کا لفظ لانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ خود صحابی کی کیا تعریف ہے. ہمارا عقیدہ، ہم صحابہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ صحابہ جنگ کرنے والے تھے، وہ صحابہ لڑنے والے تھے، وہ صحابہ جو ہے در حقیقت کلام کرنے والے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ، توجہ رکھیے گا، میرے ذہن میں کچھ نکات بھی آ رہے ہیں تو وہ میں جو ہے وہ لکھتا جا رہا ہوں تاکہ وہ پوائنٹ ذہن سے نہ نکلے. خوب تو سارے صحابہ نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، بلکہ وہ اصحاب ہیں کہ جو رضی اللہ ہیں ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں. بیت رضوان انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بیت رضوان کیا ہے. بیت رضوان تمام صحابہ کی عصمت اور ان کے اچھے اور جنتی ہونے پہ دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ صحابہ کہ ان صحابہ کی کہ جو مومن ہیں بیعت رضوان میں شامل ہیں صلح حدیبیہ کے وقت وہ فرار نہیں کریں گے میدان جنگ سے. ان صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ان سے راضی, تمام نہ کہ تمام صحابہ کے لیے. لہٰذا خود صحابہ کی تعریف, خود صحابہ کو کوڑی بھی لگے, صحابہ نے جو ہے وہ برا بھی کہا, پھر آپ کی اپنی کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں میں بدترین توہین خدا کی, رسول کی, نبی کی, جو ہے امہات المومنین کی, حتیٰ کہ توجہ رکھیے گا کہ بدترین واقعات موجود ہیں کتابوں میں. خوب, لیکن چونکہ اس کو پڑھایا نہیں جاتا, یا پڑھنے کا رواج نہیں ہے, شوق نہیں دلایا جاتا, اب آہستہ آہستہ کیا ہوا یہ بل آیا تو اب لوگ کھنگال کھنگال کر نکال نکال کے لا رہے ہیں. خوب, خود توہین, خود صحابہ پر ڈبیٹ ہونی چاہیے. ہم اجمعین کے قائل ہیں رضی اللہ عنہم, اجمعین کے قائل نہیں ہیں. اس میں منافق بھی تھے, عبداللہ بن ابی بھی تھے, منافقی جماعت تھی, فتح مکہ کے وقت تلوار کے زور پر ہونے والے کافر تھے جو منافق ہو گئے تھے. سورہ منافقون کیا میری اور آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ سورہ منافقون رسول کے دور میں ان اصحاب کے لیے جو منافق تھے ان کے لیے نازل ہوئی ہے. اجمعین جب آپ کہتے ہیں, اجمعین کا مطلب یہ کہ منافق اس میں شامل ہو گیا, نہیں, منافق شامل نہیں ہے اس میں, بلکہ وہ صاحب ایمان صحابی شامل ہے جس نے بیعت رضوان میں شریک ہوا اور اس پر قائم رہا, اس پر قائم رہا. توجہ رکھیے گا. اچھا, پھر توہین کا لفظ جو ہے وہ بڑا اہم ہے, مبہم ہے, اس میں بڑی گنجائش ہے. توہین ہمارے یہاں کچھ اور ہے, اہل سنت کی کچھ اور ہے, دوسرے مسالے کے کچھ اور ہے. اس میں جامع جو ہے وہ تعریف ہونی چاہیے کہ توہین سے مراد کیا ہے. ممکن ہے ایک چیز کو ممکن ایک چیز کو ہم یوں کہوں کہ توہین سمجھتا ہوں, وہ نہ سمجھتا ہوں, وہ کسی چیز کو توہین سمجھتا ہوں اور ہم اس کو توہین نہ سمجھتا ہوں. توہین پہ گفتگو ہونی چاہیے. کیا بیان حقائق بھی توہین ہے؟ سورہ تحریم میں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کی دو بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے, آیا یہ بھی توہین ہے؟ قرآن, یا مثال کے طور پر میں جو ہوں وہ تاریخ حقائق بیان کروں صحیح ستہ سے, صحیح مسلم سے, صحیح بخاری سے, خوب کیا یہ بھی توہین میں شامل ہو آتا ہے یا نہیں آتا؟ خوب, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ ممکن تاریخ حقائق کچھ اور ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ قلم و دوات لے آؤ, قلم و دوات لے آؤ, تو حضرت عمر نے کہا کہ, یہ حضرت ابوبکر نے کہا, ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ جناب مثال کے طور پر حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی ہے. خوب, رسول جب موجود ہے تو آپ کا ذاتی اشتہاد کیا معنی رکھتا ہے؟ نس کے مقابلے میں ذاتی اشتہاد, توجہ رکھیے گا. خوب, یہاں پہ مناقشہ ہے, علمی مناقشہ ہے. کیا حضرت عمر کو یا حضرت ابوبکر کو اختیار حاصل تھا کہ رسول کہہ رہے دوات لے آؤ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے رسول اللہ جو ہیں وہ ہذیان میں ہیں اور بیماری بڑھ گئی ہے, تکلیف میں, وہ اپنے ارادے سے کلام نہیں کر رہے, نعوذ باللہ, اور آپ کے نے حسبنا کتاب اللہ. یعنی نص کے مقابلے میں, رسول کے مقابلے میں, قرآن کی آیت کے مقابلے میں, حکم خدا کے مقابلے میں کہ ما آتاکم رسول فخذو ومن نہاکم عنہ فانتہو, جو رسول دے اسے لے لو, جس چیز سے روک کے رک جاؤ, رسول کرے قلم دوات لے. تو آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد تھا. خوب, آیا اس کا بیان کرنا کہ حضرت عمر نے ذاتی اجتہاد نص سے قرآن, نص سے پیغمبر کے مقابلے اجتہاد کیا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ توجہ رکھیے گا. کیا یہ بھی توہین میں آتا ہے؟ توجہ رکھیے گا. یا وہ ان صحابہ کے کردار پر روشنی ڈالی جائے کہ جو در حقیقت جن پر جو ہے وہ لعنت کی گئی زبان رسالت ہے, کیا یہ بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے؟ خب, آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ وہ تین افراد جا رہے تھے, رسول اللہ نے لعنت کی ہے. آپ کے اہل سنت علماء کے بیانات موجود ہیں, کہ کیا موجود ہیں؟ اس میں بیانتیں موجود ہیں کہ جناب رسول اللہ لعنت کی ہے. کون کون افراد تھے وہ واضح آپ کے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود توہین پر گفتگو ہونی چاہیے, صحابہ کے دائرے پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور چوتھا مسئلہ جو ہے, یہ چور راستے سے در حقیقت جماعت اسلامی میں جو تکفیری عناصر گھسے ہیں, ناسبی گھسے ہیں, در حقیقت ناسبی فکر جو اہل سنت میں آئی ہے, آج اہل بیت کے درد مند علماء کا رونا یہی ہے کہ اہل بیت میں جو ہے وہ ناسبیت آئی, اور جب سے یہ ناسبیت آئی اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اہل سنت علماء آئے اور انہوں نے اپنی ہی کتابوں سے دفاع اہل بیت کیا. مفتی فضل حمدرد کے ان پر حملے نہیں ہوئے, مرزا محمد علی وہ جیسے بھی ہیں بہرحال انہوں نے بنو امیہ کا آپریشن کیا ہے, ان شخصیات کا جن کو ہمیشہ ہیرو بنا کے پیش کیا گیا, اور عالم اسلام میں جن کے لیے خود مفتی اسحاق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ کوئی صحیح سند حدیث معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب اچھا جائے کہ کاتب وحی خال المومنین اور اس طرح کے ٹیگ ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے. کیا ان کا بیان بھی جو ہے وہ توہین میں آتا ہے؟ اور پھر در حقیقت آپ چوری چھپے ناسبی طریقے سے ایک چور راستے سے کہ جب آپ جو ہیں حکومت کا آخری دن ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں 25 افراد یا 8 افراد قومی اسمبلی میں 25 افراد سینٹ میں جو ہے اس کو بل پاس کر رہے ہیں اور ایک پلندہ موجود ہے اور یہ کہا کہ ہاں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی, اور چور راستے سے خود کہتے ہیں کہ ہماری عسکری اور اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی ہے, عسکری طاقت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, لہٰذا یہ بل پاس ہو گیا. اب بل اس وقت کس پوزیشن میں ہے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا, اس میں ضد و نقیض ہیں, مختلف افواہیں ہیں, خبریں ہیں, جھوٹی سجدی, کچھ نہیں پتہ. کچھ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے واپس بھیج دیا سگنیچر کے بغیر, کہ اس کو دوبارہ سے چیک کیا جائے. بہرحال لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنی علماء, شیعہ علماء, دردمند علماء, علماء امت, امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیانات یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پہ موجود, آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ان سیاسی جماعتوں کے اراکین نے جو مختلف میڈیا ٹاک میں آ کے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم سے کچھ اور کہا گیا تھا اور درپردہ حقائق کچھ اور تھے, اس بنا پر جو ہے یہ بل جو ہے وہ قابل غور نہیں ہے. ایک آدمی اس پر شور بھی اٹھایا تھا اور گفتگو بھی کی تھی لیکن ان کی نہیں سنی گئی. بہرحال وہ سب میڈیا پہ موجود. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ علماء متحد ہوئے. کراچی میں سب سے پہلے, پاکستان میں سب سے پہلے جو آواز اٹھی وہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے اٹھائی. 14 اگست کو کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا آپ کے بزرگان کا, آپ کے علماء کا, آپ کے ذاکرین کا, آپ کے قومی تنظیمات کے نمائندوں کا, اور کھل کر جو ہے وہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کے اس اقدام کو سراہا. پھر علامہ ناصر عباس جعفری صاحب اس سے قبل کہ کراچی تشریف لائیں 14 اگست کو مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ محسن علی نجفی صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں گئے کہ آپ بزرگ علماء ہیں, آپ لوگ قدم اٹھائیے, ابھی تک آپ کی طرف سے آواز نہیں اٹھی ہے. تو ان کی دعوت پر علامہ محسن صاحب نے علامہ ساجد نقوی صاحب کو, علامہ ریاض صاحب کو جمع کیا اور 16 اگست کو کال دی اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کی. لہذا وہاں پر ایک ملگیر اجتماع, وہ 2500 کا اجتماع متوقع تھا لیکن 8-10 ہزار سے زیادہ وہاں پہ علماء اور خطبہ وہاں پہنچے ہیں, اور بڑے بڑے ذاکر, بڑے بڑے علماء بالاتفاق پہنچے, سب نے اپنے جو ہے وہ موقف کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم علماء کے ساتھ ہیں. اس وقت جو ہے وہ ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. ایک وقت ایک جو ہے یکم ربیع الاول اسلام آباد پہنچنے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس نے در حقیقت پورے ملک کو جو ہلا کے رکھ دیا ہے. دوسری طرف ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عقائد سے جو ہے وہ دستبردار ہو. زیارت عاشورہ کا مسئلہ کراچی میں ہوا کہ ٹی وی پہ نشر کی گئی, تو مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہے کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے مثلا فلاں فلاں کے بارے میں, لہذا جو ہے وہ اس پابندی لگنی چاہیے, ہم تو مخالف ہیں اس چیز کے کہ جو ہے وہ یہ روڈ پر نہیں پڑنی چاہیے. ہم نے کہا کہ اس میں آپ کے ٹی وی چینل پہ پابندی لگا نہیں, زیارت عاشورہ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ جلوس ہمارا ہے, مائک ہمارا ہے, لوگ ہمارے, ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نشر نہ کریں یا آپ ٹی وی پہ چینل پہ مقدمہ چلائیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں ہمارے عقائد سے دستبردار کیا جا رہا ہے. ہمیں یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ کھول کے نہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں, وہ یہ کہ آپ سرکاری طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ کو اذان سے بالکل ریموو کر دیں, آپ کہیں کہ بغیر علی ولی اللہ کے اور حیالہ خیر العمل بھی ریموو کر دیں, یعنی اس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ جو ہے وہ بل کے ذریعے سے منوانا چاہ رہے ہیں کچھ افراد کو اور کچھ منوانا عقائد کو, یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم نے دل سے مانا ہے, بل سے نہیں مانا. توجہ رکھیے گا, اہل بیت وہ ہیں جن کو امام سجاد نے یزید کے دربار میں کہا تھا والمحبوبیہ فی قلوب الناس فی قلوب المؤمنین, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے. سیجعل لہم الرحمن ودا, یہ وہ مؤمنین ہیں جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے دلوں میں قرار دیا ہے, یہ محبت فطری ہے, پاکیزہ ہے. توجہ رکھیے گا, بس اس بنا پر اس وقت بل کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے اور پھر جو ہے وہ علماء حق کا ساتھ ہے. اب پاکستان میں ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ اس فرقہ واریت کے ذریعے سے در حقیقت اس بل کو بہانہ بنا کر ایسے بہت سارے بل پاس کیے جائیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے, پاکستان کی زندگی اور مستقبل کے لیے خطرہ ہیں, ان کو پاس کیا جائے. اور ان میں سے ایک جو ہے, ایک یہ بل ہے کہ ان کو اس وقت الجھایا جائے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف, بدعنوانی کے خلاف جو آواز اٹھی تھی اس کو لپیٹ دیا گیا. علی الظاہر انہوں نے وابستگی توڑ لی ہیں ایک شخص سے, ایک جماعت سے, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اور پھر اس مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے دیکھا توشہ خانہ کے ایک گھڑی کو پر 3 سال کی قید ہے, لیکن اس توشہ خانے سے بڑے بڑے سیاستدانوں نے لاکھوں کروڑوں کی چیزیں جو ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں میں لی ہیں. وہ 419 تحفے کہاں گئے؟ اتنا جھوٹ بولو, اتنا پروپیگنڈا کرو کہ لوگ ایک جو ہے گھڑی کے پیچھے لگ جائیں اور باقی 419 کو بھول جائیں. لہذا کوشش یہ کی گئی ہے اس بل کے ذریعے سے اس وقت لانچ کیا گیا تاکہ اس حساس دور میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ ایسے فیصلے کیے جائیں, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بیک کرنے کے لیے, تاکہ اسرائیل کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو, امریکہ کو خطرہ لاحق نہ ہو, امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات استوار ہو جائیں, ایسے بل پاس کیے جائیں. اور قوی امید ہے ایسے بل پاس کیے جا چکے ہوں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے, IMF اور قرضوں میں جکڑنے کے لیے. آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھیں اس وقت اس خطے میں, خصوصاً اس ملک میں علامہ اللہ حافظ لوگ اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں, لٹکانے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر رہے ہیں, اللہ خودسوزی کر رہے ہیں. یعنی کیا وقت آ گیا ہے؟ بجلی کے بل دیکھیں, ٹینکر مافیا دیکھیں, پیٹرول دیکھیں, آٹا دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, خوب ان سب سے توجہ ہٹا کر کیا ہے اب یہ اس مسئلے میں لٹکا دے گیا ہے. یعنی یہ مسئلہ درہا پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, یہ بل پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, پاکستان کے مستقبل کے خلاف ہے. یہ پاکستان شیعوں سنی نے مل کے بنایا تھا, یہ اس ملک کو شیعہ سنی ہی بچانے والے ہیں, توجہ رکھیے گا, معتدل سنی بچانے والے ہیں, معتدل علماء اہل سنت و علماء تشیع بچانے والے ہیں. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے عزیزان گرامی, لازم و ضروری ہے کہ بہت ہوشیاری کے ساتھ ہم قدم اٹھائیں. یکم رب الاول جو ہے وہ ہمارا اسلام آباد کا اعلان ہے, کراچی سے جو ہے وہ 72 علماء کا قافلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کفن پوش یہاں سے جائے گا, اور مختلف شہروں سے گزرتا ہوا ہم کارواں لے کر جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت پہنچیں گے. یہ کراچی کے علماء نے اپنی آواز اسلام آباد کی تائید کے لیے بلند کر دی ہے, اس بل کے خلاف اپنی اس قانونی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. ہم قانونی طریقہ کار سے غافل نہیں ہیں, وہ قانون طریقہ کار علماء موجود ہیں, وکلاء موجود ہیں, ان کا پینل موجود ہے, جو کام کر رہا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس بل کو روکنے کے لیے, اس بل پر گفتگو کرنے کے لیے, توہین کو, صحابہ کو, اہل بیت کو, در حقیقت عزیزان گرامی کہ اس کو واضح ہونا چاہیے, توہین کو اور اہل بیت کو اور صحابہ کو مشخص ہونا چاہیے. لہذا علماء کراچی میں جس میں تحقیر بھی تھا ہم نے کھول کر اعلان کیا ہے, اور ہم نے کہا کہ 40, یعنی ہم چونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے سندھ میں کہا اور پھر دوسرے صوبوں کے دوسرے علماء نے اپنے اپنے علاقوں میں, 40 کا دن مشی کا دن ہے, عظیم ترین دن ہے ہماری قومی غیرت و حمیت کا. آپ عبداللہ الحسن علیہ السلام سے در حقیقت اپنی وابستگی اظہار کا, لہذا آپ پائے پیادہ نکلیں اپنے علاقوں سے, اپنے شہروں سے, اپنے قصبوں سے, اپنے اضلاع سے, اپنے تعلقوں سے, اپنے تمام گاؤں گوٹ دیہات سے, اور جو ہے وہ مرکزی جلوس میں شامل. کراچی میں بھی جو ہے وہ ایک بہت لاکھوں کا اجتماع جو ہے وہ, کئی ملین افراد کا اجتماع جو وہ دیکھنے میں ملے گا انشاءاللہ آپ کو, اور سب پائے پیادہ, اور جو ہے وہ مرکزی جلوس میں, پھر وہاں سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ پھر اس جلوس کو تک پہنچائیں گے. اور یہ بھی خبریں ہیں اس میں ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے, علماء نے تائید بھی کی ہے, بعض نے مشروط قرار دیا, بعض نے غیر مشروط, وہ یہ ہے کہ چہلم کا جلوس بھی روکا جا سکتا ہے, کراچی سمیت دوسرے بڑے شہروں میں چہلم کا جلوس بھی روکا جا سکتا ہے. یہ بلوں سے نکل کر بلوں کی حمایت کرنے والے افراد سوچ لیں, یہ ہماری زندگی کا موت کا مسئلہ ہے. ہم تو کہتے تھے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم اپنے عقائد حق سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں. لہذا آپ نے دیکھا کہ ایک مبہم طریقے سے نامعلوم افراد, خلائی نامری افراد, خلائی مخلوق آئے, اور انہوں نے جو ہے ایک شیعہ عالم دین کے خلاف بلتستان میں FIR کاٹی, اور پھر وہاں پہ ایک شور ہوگا, برپا کیا گیا جس پہ شیعہ علماء کی حمایت کی گئی، تمام مسائل آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سن صورتحال ہے۔ یہاں پر میں اپنے تمام اہل سنت اور اپنے اہل تشیع برادران سے درخواست کروں گا کہ بہت متوجہ رہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں شیعہ سنی جنگ میں الجھا دے، فرقہ واریت کی جنگ، تاکہ پاکستان کمزور ہو اور نہ صرف یہ کمزور ہو بلکہ امریکہ جو اس وقت چند دنیا کے صرف چند ممالک میں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اپنی بچی ہوئی ساکھ اور عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے، ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ یہ گزشتہ حکومت جو آئی تھی شریف برادران کی اور یہ مجموعہ خبائص سیاستدانوں کا جو یہاں آیا تھا، بدترین حکومت در حقیقت، یہ بھی امریکی سیاست کو پاکستان میں لانچ کرنے اور اس کی یوں کہوں کہ بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے تھا۔ اور آپ دیکھیں گے اس وقت جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا، یہ ہمارے وزیر اعظم کو جن کو لانچ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا۔ یعنی ایک ذمہ دار انسان جو ہے وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرے، یہ سب امریکی پلان کو در حقیقت پاکستان کو امریکی کوڈ میں ڈالنے کے لیے ہے، فرقہ واریت اس بل کو بہانہ بنا کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے عقائد سے دستبردار ہو، ہم عقائد حقہ کی سلامتی کے لیے، تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے بیدار ہیں، تیار ہیں، آمادہ ہیں، علماء کی کال پر تیار ہیں لانگ مارچ کرنے کے لیے کہ 28-29 سے یہ لانگ مارچ کراچی سے شروع ہو جائے گا، 72 علماء کا قافلہ جو ہے وہ کفن پوش ہوگا، چہلم کے جلوسوں میں کفن پوش ہم آئیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا پوری قوم نکلے گی اور کفن کے ساتھ مظاہرہ کرے گی، اور عین ممکن ہے کہ جلوس بھی روک دیے جائیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی نفی بھی کرنی ہے، فرقہ واری سے بچنا بھی ہے، عقائد حق کا دفاع بھی کرنا ہے، اہل سنت علماء کو ساتھ بھی ملانا ہے۔ یہاں پر میں علماء اہل سنت سے کہوں گا جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں، آپ جب اتنی بات کرتے بنو امیہ کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی، تو پھر آ کے کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہوتے؟ آپ سوشل میڈیا پہ تو بیانات دے رہے ہیں، آئیے کھڑے ہوئیے، جرات پیدا کیجیے، جرات اظہار لے کر آئیے، شجاعت کلام لے کے آئیے در حقیقت، کہ انشاءاللہ نبی اور اولاد نبی، نبی اور آل نبی جناب زہرا آپ کو دعائیں دینے والی ہیں کہ آپ اس وقت ایک ملک کے لیے ایک ایسے بل کے خلاف جو ملک کے خلاف، دین کے خلاف، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ہے، آپ اس کو جو ہے روکنے کے لیے میدان عمل میں آئیے، اور جرت کلام اور جرت فہم اور جرت یوں کہوں کہ شعور جو ہے لوگوں میں دیں، تاکہ جو ہے وہ سنی افراد جو ہیں وہ اس بل کے حقائق کو سمجھ سکیں کہ ان کے پیچھے پس پردہ کیا عوامل ہیں۔ قانونی جنگ جاری ہے، ہم نے اپنی مارچ کا اعلان کر دیا ہے 29 سے کراچی سے، جو 72 علماء کا کفن پوش قافلہ ہوگا، چہلم کے جلوس میں ہم بھرپور تیاری سے جا رہے ہیں، ممکن ہے چہلم کے جلوس رک بھی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم فرقہ واریت کو ہوا دینا نہیں چاہتے، ہم اپنے عقائد کا دفاع چاہتے ہیں، نہ ہمیں چھیڑو نہ ہمیں تنگ کرو، ہم نہ کسی کے عقائد کو چھیڑتے ہیں نہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے علماء فقہا کا فتویٰ موجود ہے، مقدسات کی توہین حرام ہے، توہین ہمارے یہاں کسی بھی چیز کی جائز نہیں ہے، توہین کرنا توجہ رکھیے گا، چاہے جا کے مقدسات کی توہین کرنا اور مسلمان مسالک کی در حقیقت توہین کرنا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز، علماء فقہا کا فتویٰ یہ سب جانتے ہیں، یہ ارباب اقتدار جانتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، یہ سیاستدان جانتے ہیں، یہ ناصبی جانتے ہیں، یہ بل لانے والے، بل بنانے والے جانتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لیکن ان کو اکسایا گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ خاقان عباسی صاحب نے، سابق وزیر اعظم نے جو ہے بیان دیا تھا کہ 15 سے 25 کروڑ تک کے جو ہیں وہ نذرانے جو ہیں قومی اسمبلی اور سینیٹ کے افراد کو پیش کیے گئے، کس مد میں پیش کیے گئے ہیں توجہ رکھیے گا۔ اس وقت پیسہ بہایا جا رہا ہے، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ارب روپے لیے تھے یا اس سے زیادہ لیے تھے نواز شریف سے، اور پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کیا کہنے مولانا صاحب کے کہ وہ جو ہیں وہ پھر ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے پورے جو ہے وہ ملک سے نکلے تھے، بلوں سے نکلے تھے۔ بہر اور آخر میں مسئلہ یہ ہے کہ بات آتی ہے صحابہ کی، تو آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کو نجوم، میرے اصحاب نجوم کیوں نہ، کلما اقتدائی تم کہ میرے صحابی، تمام صحابی، اصحابی میرے جتنے بھی صحابی ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ کس کی مانند ہیں، وہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تو تم جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ خوب، اگر میں خلیفہ سوم کے مقابلے میں، وہ بھی صحابی ہیں، خلیفہ سوم، اور حضرت ابو ذر علیہ السلام بھی صحابی ہیں جن کے رسول اللہ کا روئے زمین پر، زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں دیکھا، صحیح، جو زمانے بت پرستی میں بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے، توجہ رکھیے گا، ایسا انسان. خب میں خلیفہ سبوں کے مقابلے میں اگر سیرت و روش و منش میتھڈ آف لائف حضرت ابو ذر کو اختیار کروں تو میں نجات یافتا ہوں. آپ کی حدیث موجود ہے کہ میرے صحابی نجوم کے مانند ہیں، جب نجوم کے مانند ہیں تو جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو. خوب میں خلیفہ سمون کو چھوڑ کر حضرت ابو ذر کی پیروی کرتا ہوں، میں نجات یافتہ ہوں. اب آپ کو کوئی اختیار، آپ کو کوئی حق نہیں کہ مجھے کہیں کہ آپ خلیفہ سمون کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، خلیفہ راشد کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. میں آپ نے کہا ایک بات، میں معاویہ ابن ابی سفیان کو چھوڑ کر جو ہے وہ عمار یاسر کی پیروی کرتا ہوں. واضح حدیث موجود، تقتلہ فئت الباغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قدر کرے، تم خدا کی طرف بلاؤ گے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ گروہ. توجہ رکھیے، واضح حدیث موجود ہے، مصادر میں موجود ہے، اہل سنت کی معتبر کتب میں موجود ہے، عزیزانی کتاب، یاد رکھیے گا. اب آپ کیا کہیں گے؟ خب میں آزاد ہوں، میں معاویہ کو چھوڑ کر علی کے دامن پکڑتا ہوں، رسول آپ کی حدیث موجود ہے. اسی طرح پھر تمام جنگوں میں، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں، اور پھر بعد کے قضایا میں، قبل کے قضایا اور واقعات و ماجرا میں، در حقیقت میں اہل بیت کا دامن تھامتا ہوں. اہل بیت وہ مشخص ترین ہستیاں ہیں، معتبر ترین ہستیاں ہیں، جن کا ذکر اہل سنت کے بھی ملتا ہے، اہل تشیع کے بھی ملتا ہے. اور آج جو علماء اہل سنت اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، کوئی نئی احادیث نہیں آئی ہیں، نئے بیانات نہیں ہیں، نئے فضائل، یہ اہل سنت کتابوں میں تھے. یہ تو ضیاء الحقین کمپنی نے امریکہ کے کہنے پر پاکستان میں اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے، کہ پاکستانی تشیع کو انقلاب مہدویت کے لیے اپنا رول پلے نہ کرنا پڑے، ان کو ایسے مسائل میں الجھایا، کاشتکاری کی گئی وہابیت کی، وہابی نظریات کی، اور ان حقائق کو چھپایا گیا. آج وہ چیز ختم ہو گئی، اب جو ہے کھل کھل کے صحیفے سامنے آ رہے ہیں، کتابیں سامنے آ رہی ہیں، علماء کے بیان سامنے آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ کو مختلف صحابیوں کے کردار پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. شیعہ سنی مل کر ایک اچھے شسرفتہ طریقے سے روشنی ڈالیں، یہ توہین نہیں ہے عزیزانِ گرامی، توہین الگ معنی ہے، توہین کو بیان ہونا چاہیے. آخر میں میں ایک ہمارے دوست ہیں اور معلم ہیں، قبلہ وسیم رضا سبحانی صاحب، ان کا ایک آرٹیکل مجھے ملا ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کہ بعض برادران اہل سنت آیت بیت رضوان سے تمام صحابہ کی عدالت کو ثابت کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے پروردگار عالم اصحاب سے راضی ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ کسی بھی صحابی کی تنقید نہ کریں. مختصر کر رہا ہوں، الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہو سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم اثابہم فتحا قریبا. بتحقیق اللہ نے ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بائعت کر رہے تھے، بس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح اور نصرت عطا فرمائی. اس آیت سے اہل سنت استدلال کرتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا ہے، کیونکہ صحابہ نے حساس موقع پر رسول اللہ کرم کے ہاتھ پر بائعت فرمائی ہے. اب ابن حجر اسقلانی السوائق المحلقہ، جن کی ایک مشہور معروف کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں الفصل الثالث فی بیان حال الصحابة من العدالة، اتفق اهل السنة على ان الجميع عدول ولم يخالف ذلك الا شذوذ من المبتدعة، وقول لقد رضي الله عن المؤمنين الذي يبايعونك تحت شجرة. مذکورہ استدلال کیا کرتے ہیں کہ اذ يبايعونك، جب آپ کی بیعت کرتے ہیں رسول، تحت الشجرة، اللہ تعالی لقد رضي عن المؤمنين، ان مؤمنین سے جو مثلا درخت کے نیچے آپ سے کیا کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، یہ استدلال کیا، لہذا سب کے سب عدول ہیں، عادل ہیں اور ناقابل گرفت ہیں، ان پہ کسی پہ تنقید نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ یہاں پر چند جہاں سے یہ استدلال مخدوش ہے، علمی مخدوش ہے، علمی طور پر. اول یعنی کہ آئے کریم تمام صحابہ کی عدالت کو ثابت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی تعداد تقریباً حجت الوداع کے موقع 1,20,000 بنتی ہے، جبکہ بیعت رضوان میں زیادہ سے زیادہ تعداد جو لکھی گئی وہ 1400 لکھی گئی ہے، 1400. لہذا یہ بیعت صلح حدیبیہ کے موقع پہ لی گئی ہے، ٹھیک ہے، لہذا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ موجود تھے خدا ان سے راضی ہوا. اذ یبایعون کا، اذ کا مطلب ہے جب تم تحت الشجرہ ان سے بیعت لے رہے تھے پہلے. اچھا، صحیح بخاری کتاب و تفسیر باب اذ یبایعون کا تحت شجرہ میں حدیث نمبر 4560 میں آیا ہے، صلح حدیبی کے موقع پر 1400 افراد یا کچھ کم یا کچھ زیادہ تھے، 1400 افراد یا کچھ زیادہ تھے. اب آپ خود انصاف کریں. دیکھیں میں اہل سنت برادران سے کہتا ہوں، اگر مان بھی لیا جائے یہ آیت عدالت صحابہ کو نقل کر رہی تو وہ 1400 افراد کے لیے ہے. ایک بات تو 120,000 کے لیے نہیں، اجمعین جو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں، یہاں سے یہ بات اجمعین نکل جاتی ہے. ثانیاً کریمہ آیت کریمہ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، ان مؤمنین میں سے راضی ہو گیا جو واقعاً قلبی ایمان رکھتے تھے. دقت فرمائے یہ آیت کریمہ عن المؤمنین، بہت زیادہ مؤمنین میں سے جو ایمان والے تھے ان پر جو ہے وہ ان کے لیے آیت نازل ہوئی. اتفاق سے اسی بیت رضوان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، ماشاءاللہ توجہ رکھیے گا. یہ عمار یاسر کا قاتل ابو غادیہ بھی موجود تھا، جبکہ نس سے پیغمبر موجود ہے یہ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، من امتی میری امت میں سے، توجہ رکھیے گا. حتی عبد الرحمن بن عدیس یا عدیس جو حضرت عثمان کے خلیفہ سبوں کے قاتلوں میں سے تھے، وہ بھی بیت رضوان میں بیعت کرنے والوں شامل تھا. تو کیا اس صورت میں یہ لوگ بھی، توجہ رکھیے گا، قاتل المقتول جو ہیں وہ رضی اللہ ہو جائیں گے؟ یعنی قاتل بھی اور مقتول بھی، خلیفہ سبوں مقتول قاتل جو ہیں وہ بھی صحابی، دونوں رضی اللہ، توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ. یعنی کیا ایسا دلال ہے؟ ثالثاً ملاحظہ کیجیے، اس درخت کے نیچے جو بیعت لی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کس بات پہ بیعت لی گئی تھی؟ مسلم نیشاپوری اپنی کتاب صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں، وہ بیعت اس بات پہ لی گئی تھی کہ لا نفرو من الحرب، ہم جنگ سے فرار نہیں کریں گے، بعیانہ علی لا نفر، یعنی ہم فرار کرنے والے نہیں ہیں. بنابری بیعت رضوان اس بات پر تھی کہ آئندہ پیغام اکرم کو چھوڑ کر فرار نہیں کریں گے، جبکہ تاریخ گواہ ہے جنگ خیبر میں انہی صحابہ میں سے کے لوگ بھاگ گئے تھے. بلکہ تاریخ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن گواہ ہے، تاریخ نے قرآن گواہ ہے، وہ قرآن جو ہے وہ یہ کیا گواہ ہے، وہ یہ گواہ ہے کہ جنگ حنین میں بھی لوگوں نے فرار اختیار کیا تھا، جبکہ انہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ کی. وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکی، زمین اپنی بوسعتوں کے ساتھ تم پہ تنگ ہو گئی، تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، مدبرین تم نے پیٹ پھیر دی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار ومن يؤلهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اے ایمان لانے والوں، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو اسے پیٹ نہ پھیرنا، اور جس نے اس روز اپنی پیٹ پھیری یعنی فرار اختیار کیا، مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر یہ کسی فوجی دستے سے مل جانے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر ان کے علاوہ وہ فرار کر رہا ہے وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم وہ بہت بری جگہ. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے جو جنگ سے راہ فرار اختیار کرے وہ مغضوب علیہم، خدا ان سے راضی ہے. لہذا وہ جو وہاں پر تحت شجرہ کا جو عنوان ہے، وہ جو شرط ہے کہ اذ یبایعون کا، اس وقت تم سے بیعت کریں، خدا اس وقت ان سے راضی ہے، نہ کہ کلی طور پر خدا ان کے ہر فعل سے راضی ہے قیامت تک کے لیے. خامساً آئے قریب اب غور کریں تو اس میں ایک لفظ ہے اذ، یہ ظرف ہے، اذ یبایعون کا علم نحو میں ثابت شدہ ہے، اس ظرف زمانے ماضی ہے کہ جب اذا ذال سے اذ یعنی اس وقت، یاد کرو کہ جب ماضی میں شجر کے نیچے بیعت لی جا رہی تھی. ملاحظہ فرمائیں مغنی ابن ہشام، الاتقان، سیوطی، البصر، المحیط، ابو سفیان اندلسی وغیرہ. اس اعتبار سے آئے کریم کا مطلب یہ ہوا اللہ مومنین سے خوش ہوا یا راضی ہوا جس زمانے میں درخت کے نیچے وہ بیعت کر رہے تھے، اے رسول آپ اذ یبایعون کا آپ سے بیعت کر رہے تھے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا ان کے اس عمل سے وابستہ جو درخت کے نیچے انجام دیا گیا ہے. اب ذرا تامل فرمائیں، بس آخر آخری دقائق ہیں آپ کی زحمت تمام. اس آیت میں جو رضا بیان ہوئی وہ فقط اس زمانے اس عمل سے مربوط ہے، لیکن اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر ان کے عمل سے راضی ہوا تو بقیہ اعمال سے بھی راضی ہو جائے گا. نہیں، اذ یبایعونک، اس وقت ماضی میں کہ اس گھڑی میں شجر کے نیچے جو آپ کی بیعت کرے خدا ان سے راضی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فرار نہیں کریں گے جبکہ بہت سے لوگ نے میدان جنگ چھوڑا ہے. توجہ رکھیے گا، لہذا خدا ان سے بقیہ عمل میں راضی نہیں ہوا، ہرگز متفق نہیں. ابن تیمیہ جیسا بندہ بھی اس نقطے کو تسلیم کرتا ہے کہ ان سے اس عمل میں راضی، بقیہ اعمال زندگی کے جو بقیہ زمانوں میں سرزد ہوا ان سے راضی نہیں ہے. فَإِنْ حَرْفَ اِذَا ظَرْفُ ظَرْفٌ لِمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ فُعْلِمَ أَنَّهُ ذَاكَ الْوَطَ رَضِي عَنْهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، اس وقت خدا ان سے راضی ہے اس فعل کے بنا پر کہ وہ فرار نہیں کریں گے، بایت کر رہے ہیں، اس وجہ سے راضی ہے. چھٹا نقطہ یہ ہے، خود صحابہ اعتراف کرتے ہیں اس بیعت رضوان کے بعد، انہوں نے کہا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. بخاری شریف کا یہ حدیث جو ہے آپ سن لیجئے، علا بن مسیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، میری براء بن عازب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ درک کیا اور آپ کی بیعت اس درخت یعنی بیعت رضوان کے نیچے کی تھی. براء بن عازب نے پلٹ کے کہا، یا ابن اخی انکا لا تدری ما احدثناه بعدہ، اے میرے بھتیجے تمہیں نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بعد ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. توجہ رکھیے گا، مخفی نہ رہے، براء بن عازب بزرگ صحابہ میں سے تھے اور اصحاب بیعت رضوان میں شامل تھے. اور اسی طرح کا جملہ ابن حجر عسقلانی نے سعید خدرسی بن نقل کیا ہے. بس مذکورہ باتوں سے ثابت ہوا عدالت صحابہ اس آئے کریمہ سے تمام افراد کے لیے پیش کرنا ایک بات ممکن نہیں ہے، مخدوش ہے علمی طور پر، مناقشہ ہے. دو، وہ افراد جو بعد میں جنگ سے فرار ہو گئے جب شرط ختم ہوگی تو مشروط بھی ختم ہو گیا، خدا راضی تھا کہ تم فرار نہیں کرو گے، لہذا جب تم نے فرار کیا تو خدا کی رضا بھی تم سے دور ہو گئی. الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10، باب الصحابہ موائیت الامام الجش عند ارادت القتال و بیان بیعت رضوان تحت شجرت، حدیث نمبر 1856، سورہ توبہ آیت نمبر 25. یہ مختلف حوالہ جات ہیں، توجہ رکھیے گا. بس یہیں پہ میں اختتام کروں گا. لہذا انہم اجمعین کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں، خود اہل سنت کے ثابت نہیں ہے. بس اس بنا پر یہ بل دھوکہ ہے، فریب ہے، فتنہ انگیزی ہے، فساد ہے، اور ملک کو در حقیقت سالوں پیچھے دھکیلنا ہے، فرقہ واریت کی آگ میں ڈالنا ہے. اور پاکستان میں در حقیقت اس بل کے بہانے وہی طاقتیں جو بڑی طاقتوں کہنے پر جہاد افغانستان میں شریک ہوتی ہیں، مختلف جھتے بناتی ہیں، شام جاتی ہیں، قتل و غارت کرتی ہیں، نواسی رسول صحابی رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو نقصان پہنچاتی ہیں، در حقیقت یہ وہی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے اندر آ کر یہ شوشہ چھوڑ رہی ہیں اور بڑی طاقتوں کی گماشتے اور آلے اور ایجنٹ بن کر در حقیقت پاکستان میں امریکی طرز کا نظام، امریکی پسند کے در حقیقت ان سیاستدانوں کو لانے کے زمین ہموار کر رہی ہیں جو آئندہ سالوں میں، آئندہ دہائیوں میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نہ صرف نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کی سالمیت کو، خود مختاری کو، عزت و غیرت و حمیت کو. عزیزان گرامی، یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ ان کی تحریک ہے، یہ ان کا پس پردہ ہے، یہ ان کے چہرے، یہ ان کے نقاب ہیں. یہی وجہ شیعہ سنی علماء مخالف ہیں. انشاءاللہ ہمارا وعدہ 40 کے دن ہے، کفن پوش انشاءاللہ ہر مومن عزادار اپنے گھروں سے نکلے گا. کسی کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. یخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈلیں. جناب زہرہ کی دعا ساتھ ہے، امام زمانہ کی دعا ساتھ ہے، امام حسین کی دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ، عنایات حضرت ولی اثر ساتھ ہیں. اپنے علاقوں سے نکلیے، بھرپور طریقے سے نکلیے، پورے سن سے نکلیے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا انشاءاللہ، کوئی روکے گا تو وہ اپنی منہ کی کھائے گا. اور یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم راستہ روکیں گے، آؤ تم دیکھ لو انشاءاللہ کہ کون راستہ روکتا ہے اور کون فرار کرتا ہے میدان سے. ہم علی والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. لا اوتی ان الرایت قدن رجلا کرار غیر فرار، جو کرار غیر فرار ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ مولا ہماری جان حاضر ہے، ہتیلی پہ حاضر، یہ عزاداری ہے شہادت، یہ ہمارا نعرہ ہے. وعجل لی ولیک الفرج، ہمارا نعرہ ہے اور ہم تیار ہیں. لہذا 40 کے دن ممکن ہے جلوس بھی روکے جائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور پھر تیاری کر کے نکلیں 28 فن کے بعد سے انشاءاللہ، کراچی سے 72 علماء کا قافلہ اللہ نے چاہ تو یہ روانہ ہوگا اور جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا. اور پھر دنیا دیکھے گی کہ علی والے کس طریقے سے اپنے حقوق کا دفاع کرتے ہیں. پاکستان بچاؤ کی مہم کے تحت پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، پاکستان کو فرقہ واری سے نکالنے والے بھی یہی شیعہ سنی معتدل علماء اور عوام ہیں کہ جو ہمیشہ پاکستان کے موافق رہے ہیں. آج بل پاس کرنے والے، بل لانے والے، چور دروازوں سے اس کی حمایت کرنے والے، یہ انہی کے اولادیں ہیں جنہوں نے ماضی میں پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، پاکستان کو دلوں سے تسلیم نہیں کیا تھا. یاد رکھیے گا. بس آپ کی زحمت تمام کروں، اس سے زیادہ میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے چونکہ مجھے مجلس کے لیے جانا ہے. لہذا اگر کوئی بہت ضروری سوال ہے 5 منٹ میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.